ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام منڈی بہاؤالدین ضلع گجرات کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج کافی طویل عرصے کے بعد منڈی بہاؤالدین کی اسی جامعہ مسجد میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے میرے بھائیوں مجھ سے پہلے میری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا محمد اکرم عابد صاحب اور دیگر علماء نے آپ سے خطاب کیا انجمن سپاہ صحابہ کا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام اس پروگرام کا مقصد کوئی تخریب کاری یا فساد نہیں ہے. اس پروگرام کا مقصد کوئی تشدد آمیز پالیسی کا اظہار نہیں کرنا ہے, بلکہ ایک درد اور ایک دکھ اور ایک الویے کا اظہار کرنا ہے. میرے بھائیوں, یہاں منڈی بہاؤدین میں بھی انجمن سپاہ صحابہ سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ انجمن سپاہ صحابہ کا پروگرام تشدد اور تلخی اور پھر قواریت پر مبنی. شیعہ کے بارے میں آپ لوگ انتہا پسند ہیں. شیعہ اگر اپنے عقائد کی بنیاد پر کافر ہے تو پھر کافر کافر نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی کئی لوگ اس کا اظہار کرتے ہوں. دیکھیے, ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا, دیکھو قادیانی غیر مسلم تھے, آپ نے قادیانیوں کے بارے میں تو یہ نعرہ نہیں لگایا کہ کافر کافر قادیانی کافر. عیسائی بھی کافر تھے, یہودی بھی کافر تھے, آپ نے ان کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا. کیا وجہ ہے کہ آپ شیعہ کے بارے میں یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات جو صرف شیعہ کی طرف سے نہیں بلکہ اہل سنت کی ایک بڑی آبادی کی طرف سے کیے جاتے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اپنی گفتگو میں ان سوالات کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کروں. اور اگر آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آئے تو آپ کو بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر مصلحت اور مداہنت کے, بغیر کسی بہانے کے, آپ کو پھر ہمارا ساتھ دینا چاہیے. میرے بھائیوں, ہمارا موقف سنو اور ٹھنڈے دل سے ہماری باتوں پہ غور کرو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان ہمارا ملک ہے, اس ملک میں لوگ باہم دست و گریبان ہوں ہم یہ نہیں چاہتے. اس میں لڑائی ہو, قتل و غارت ہو, جھگڑا ہو, بدامنی ہو, مکانوں کو آگ لگائی جائے, ہم یہ نہیں چاہتے. آپ ہمارے موقف کو سنیں کہ ہم چاہتے کیا, اور ہمارا موقف سننے کے بعد آپ اس پر غور کریں. میرے بھائیوں, ایک وہ کافر ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے. عیسائی, اس نے اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہا. یہودیوں نے اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہا. ہندوؤں اور سکھوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہا. قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. 90 سال تک عطاء اللہ شاہ بخاری نے جد و جہد کی رحمت اللہ. عیسائیوں کے بارے میں نہیں, عیسائی بھی موجود تھے. یہودیوں کے بارے میں نہیں, سکھوں کے بارے میں نہیں، سکھ بھی موجود تھے، اور ان تمام کے مقابلے میں صرف قادیانیت کے کفر کو دنیا کے سامنے واضح کیا. اس کے لیے مجلس احرار بنی، اس کے لیے علماء کی ایک پوری کھیپ میدان میں. 19 سال تک علماء نے جیلیں کاٹی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر کی حیثیت سے آتا ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں. یہ بات کیا ہے؟ یہودیوں سے یہ تو خطرہ ہے کہ یہودی سازشی ہے، لیکن یہودی اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتا. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہودیت پھیلائے، عیسائیت پھیلائے، سکھ مت پھیلائے، ہندو مذہب پھیلائے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو دجال ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے، اس سے بچوں. مجھے کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک آدمی عیسائی مذہب کو پھیلاتا ہے، میرے مسلمانوں کو پتا ہے کہ عیسائی کافر ہیں، اس لیے وہ اتنے خطرے والی بات. یہودی کافر ہیں، سکھ کافر ہیں، اتنے خطرے کی بات. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں عنایات باللہ، اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا میں مسلمان ہوں. علماء نے کہا یہ تو کفر ہے. مرزا قادیانی نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے اور میں مسلمان ہوں عنایات باللہ. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں مسلمان ہوں. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں محمد ہوں علیہ باللہ اور میں مسلمان ہوں. یہ وہ فریب تھا جس فریب کے خلاف علماء میدان میں، کہ جو شخص اپنے آپ کو محمد کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو شخص اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے بغیر شرائط کے، بغیر نشانیوں کے، وہ مسلمان. ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف علماء میدان میں آئے. جب علماء میدان میں آئے تو پاکستان نے، پوری دنیا کے غیر مذہبی طبقے نے کہا کہ یہ مولوی ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، ان کا کام کافر بنانا ہے. بھائی قادیانی تو تمہارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، تمہارا قرآن پڑھتے ہیں، اسلام کی بات کرتے، تم ان کو مسلمان کہتے ہو، مولوی ہو کیا ہوا؟ مجھے آپ بتاؤ، کیا آج سے 20 سال 30 سال پہلے پاکستان کا انگریزی خان طبقہ یہ اعتراض نہیں کرتا تھا؟ اور پھر انہیں علماء کا راستہ ڈپٹی کمشنر نے روکا، ایس پی نے روکا، کمشنر نے روکا، ڈی آئی جی نے روکا، اور یہ کہا مولویوں تم کافر بناتے ہو مسلمانوں کو، مرزا ہی تو مسلمان ہے، تو کافر کہتے ہو. علماء نے کہا نہیں، ان کے عقائد کفریہ ہیں. ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے کہا کہ نہیں یہ مسلمان ہے. علماء نے جلسے کیے، علماء کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، مقدمات کیا ہوئے. 40 سال عطا اللہ شاہ بخاری نے اس بر صغیر کی بستی بستی میں قادیانیت کے کفر کو للکارا، حکومت نے راستہ روکا، عطا اللہ شاہ نے گلی گلی میں آواز لگائی کہ لوگوں یہ کافر ہیں. محمد علی جلندری نے لگائی، مولانا داؤد غزنوی نے لگائی، مولانا قاضی ثانوی شجاع آبادی نے لگائی، سید ابو الحسنات قادری نے لگائی، اور دوسرے جتنے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یہ کہتے رہے لوگوں قادیانیوں سے بچو، قادیانی غیر مسلم. یہ کہا اس وقت بھی اختلاف کیا ہے، اس وقت بھی ایک طبقے نے کہا کہ مولویوں تم فرقہ واریت کا، مولویوں تم لڑائی کرتی، مولویوں تم جھگڑالو، مولویوں تمہارا موقف غلط ہے، مولویوں فساد نہ کرو. یہ کہا گیا یا نہیں کہا؟ لیکن علماء نے جس کفر کو للکارنے سے علماء باہر آئے،
خاموش ہوئے، پیچھے ہٹ گئے، جیلوں سے ڈر گئے. کیوں؟ علماء کا موقف صحیح تھا، دین کے تقاضے کے مطابق تھا، اور پھر انہی علماء نے اسی قادیانیت کے کفر کو 1974 کی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. کارلی بھٹو تو کوئی مولوی نہیں تھا، خان عبد الولی خان تو کوئی مولوی نہیں تھا، تھا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب علماء نے قادیانیت کا کفر قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اس کفر کو وعدے کر دیا، مولانا مفتی محمود اور دوسرے علماء نے مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلوایا اور بلوا کر اس کے سامنے اس پر اعتراضات کیے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنا پر تم کافر ہو. جب وہ جواب نہ دے سکا تو خان عبد الولی خان جیسا سیکولر آدمی بھی مرزا قادیانی کے کفر پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گیا، بھٹو بھی مجبور ہو گیا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے 225 نے دستخط کر دیے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے. 80 سال تک جو انگریز، جو افسر، جو ڈی سی علماء سے جھگڑتا رہا، 1974 میں وہ لاجوان ہو گیا اور علماء کا موقف سورج کی طرح روشن ہو کر دنیا کے سامنے. میرے بھائیوں، شیعہ مذہب قادیانیوں سے مختلف، توجہ کی، آپ کی توجہ ہے، شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کا نام اصول کافی. کیا نام ہے؟ شیعہ مذہب کی 4 بنیادی کتابیں. کتنی کتاب؟ پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی، الجامع الکافی. یہ الجامع الکافی جو ہے، اس الجامع الکافی کے 3 حصے، 3 ہیں جلد 8. اس کے مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی. پوری دنیا کا کوئی شیعہ خمینی سمیت اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا. جس طرح مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف ہے، اسی طرح یہ شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی. شیعہ کے نزدیک سب سے بنیادی کتاب کافی. پہلے حصے کا نام اصول کافی، جس کی 2 جلدیں. دوسرے حصے کا نام روح کافی، جس کی 5 جلدیں. تیسرے حصے کا نام روضۃ الکافی، جس کی 1 جلد ہے. اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہیں، روح کافی میں شیعہ کے مسائل درج ہیں، جس طرح بشتی زیور، اور روضۃ الکافی میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات. یہ کتاب ایک ہے، کتاب. دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام. تیسری کتاب کا نام ہے الاستفسار. چوتھی حدیث کی شیعہ کی کتاب کا نام ہے ملا یحذرہ الفقیہ. جانتا، جس طرح مسلمانوں کی 6 کتابیں جن کو ہم سیاستہ کہتے ہیں، اسی طرح شیعہ مذہب کی 4 کتابیں ہیں جن کو شیعہ سیاح اربا اور اصول اربا کہتے ہیں، اور پوری دنیا کا کوئی شیعہ ان 4 کتابوں کا انکار نہیں کرتا. بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اصول کافی پہلی جلد. امام جعفر صادق کا قول محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ جو شخص شیعہ مذہب کو ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. میری بات پہ ذرا غور کرو کہ جو شخص شیعہ مذہب کو ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور امام جعفر صادق کے ذریعے کے حوالے سے یہ قول نقل کرنے کے بعد محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ پوری امت کے مومنین شیعہ پر یہ فرض ہے کہ اپنے مذہب کو چھپائیں، کسی دوسرے غیر شیعہ کے سامنے اپنا مذہب ظاہر نہ کریں. اپنے مذہب کو چھپانا اولین فرض. شیعہ نے اپنا مذہب چھپایا، کب تک چھپایا؟ شیعہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک امام ظاہر نہیں ہو جاتا اور جب تک نائب امام کی حکومت قائم بھی ہو جاتی اس وقت تک اپنے مذہب کو چھپاؤ گے تو بہتر، نہیں چھپاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے حقائق کی بنیاد پر تمہیں کافر قرار دے دے گی۔ مذہب چھپایا گیا، اور مذہب چھپانے کا نقصان کیا ہوا مسلمانوں کو؟ کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھپایا اور وہ اپنے کفریہ عقائد کے باوجود مسلمان قرار پاتے رہے، مسلمان حکومتوں میں نگران رہے، مسلمان حکومتوں میں مسلمان بن کر رہے، مسلمانوں کے ساتھ نکاح ہوتا رہا، شادیاں ہوتی رہی، قربانیوں میں حصہ ڈالا جاتا رہا۔ لیکن 11 فروری 1979 کو خمینی جب اقتدار میں آیا ایران میں، تو خمینی نے کہا کہ میں نائب امام ہوں، آج کے بعد پوری دنیا کا کوئی شیعہ اپنا مذہب نہیں چھپائے گا، اس لیے کہ جب تک شیعہ کے پاس مذہبی بنیاد پر حکومت نہیں تھی مذہب چھپانا فرض تھا۔ اب چونکہ میں بطور شیعہ کے نائب امام ہونے کے اقتدار پر آ چکا ہوں، اب تم پر فرض ہے کہ اپنے مذہب کو ظاہر کرو، اپنے عقیدے کو ظاہر کرو، اپنے عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ 11 فروری 1979 کے بعد خمینی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم پوری دنیا میں شیعہ مذہب کو عام کریں گے، پوری دنیا کے تمام اسلامی ملکوں میں اپنا انقلاب برآمد کریں گے، اپنے عقائد کو پاکستان میں بھی بھیجیں گے، عربوں میں بھی بھیجیں گے، پوری دنیا کو قائل کریں گے کہ اسلام پر عمل پیرا صرف شیعہ مذہب ہے، باقی کوئی مذہب اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، اسلام شیعوں کا نام ہے، مسلمان شیعہ ہوتے ہیں، غیر شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ خمینی کا اعلان اقتدار پر آنے کے بعد ہوا۔ خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان کی کئی جماعتوں نے، جن جماعتوں میں جماعت اسلامی بھی تھی، جن جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام کے بھی کچھ لوگ تھے، جن جماعتوں میں اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے کچھ علماء تھے، کہ جنہوں نے خمینی کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اس کے عقائد سے ناواقفیت کی بنیاد پر خمینی کو اسلام کا لیڈر کہا، اس کے انقلاب کی تعریف کی، اسے اسلام کا لمبردار کہا۔ لیکن صرف ایک سال کے بعد جب خمینی کا سارا لٹریچر، خمینی کی ساری کتابیں، خمینی کا سارا کفر 13 زبانوں میں چھپ کر پوری دنیا میں عام ہو گیا، اور اس کے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب کو ظاہر کرنا پوری دنیا میں عام ہو گیا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں، ساری دنیا کا مسلمان ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا، حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا، متحیر و مستعجب ہو کر تعجب کرنے لگا کہ خمینی اسلام کے نام پہ آیا تھا، اس کے ریڈیو نے کہا تھا ایران میں کہ اسلام کا انقلاب آ گیا، اس کے ٹی وی نے کہا تھا اسلام کا انقلاب آ گیا، اس کے اخبارات نے کہا تھا ایران میں اسلام کا انقلاب آ گیا۔ لیکن جس انقلاب کو، جس کتاب کی بنیاد پر جو انقلاب برپا کیا گیا تھا، جو انقلاب جس خمینی کی کتاب پر برپا کیا گیا تھا، جب وہ کتاب فارسی میں، اردو میں اور انگریزی میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی، تو ساری دنیا کا مسلمان حیران ہوتا ہے، اور اس حیرانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ خمینی کی پہلی کتاب، کتاب کا نام الحکومت الاسلامیہ، اور الحکومت الاسلامیہ کتاب کا نام ہے جس کا اردو ترجمہ اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کے نام سے دنیا میں چھپ کر عام ہوا، انگریزی میں بھی چھپا، اردو میں بھی چھپا، فرانسیسی میں بھی چھپا، عربی میں بھی چھپا، اور پاکستان میں تمام زبانوں میں وہ ترجمہ ہو کر عام ہوا۔ وہ کتاب خمینی کی جب منظر پر آئی، اس کتاب میں صرف 40 صفحے پر، اردو ایڈیشن میں چاہی صفحے پر خمینی نے لکھا تھا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. جب سارے پیغمبروں کی عظمت پہ خمینی نے چھری چلا دی, پیغمبروں کی نبوت کی توہین کر دی, پیغمبروں کی عظمت کا سورج پیغمبروں کی عظمت کی عمارت خمینی نے گرا دی, تو علماء شستر رہ گئے, پیر شستر رہ گئے, دیندار شستر رہ گئے کہ اسلام کے نام پر جس شخص نے انقلاب برپا کیا ہے اس نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء کی توہین کر کے کفر رکھا ہے, بدماشی کی ہے, اچائی کی ہے, دلر کا اظہار کیا ہے. ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ نام اسلام کا ہے اور اندر کفر ہے, نام اسلام کا ہے اندر فریب ہے, نام اسلام کا ہے اندر دجل ہے. میرے بھائیو یہ خمینی کی پہلی کتاب تھی جس کا نام الحکومت الاسلامیہ دنیا کے سامنے آ ہوئی. خمینی کی ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے تحریر الوسیلہ, کیا نام ہے؟ وہ بھی منظر کیا. اس تحریر الوسیلہ کتاب میں خمینی نے کہا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں. میرے بھائیوں
بھائی حضرت کا بیان توجہ کے ساتھ سنیں, نارا زیادہ بیان میں بڑا فائدہ ہوگا, آپ نارا کے بعد کٹھے لگائیں.
توجہ ہے بھائی, نعرے بے شک لگائیں لیکن میری بات کی طرف بھی توجہ کریں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی دوسری کتاب چھاپا جس کتاب کا نام تحریر الوسیلہ ہے. کیا نام ہے؟ تحریر الوسیلہ میں خمینی نے کہا الیاس اللہ کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہیں جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. ہائے خمینی کا یہ کفر. اور عیسائیوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ سے بڑا دنیا میں رہبر کوئی. یہودیوں نے کہا کہ محمد جیسا انسان ماں کی کوکھ نے سے پیدا نہیں ہوا. سکھوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کا رہبر ہے. اور ایک ہندوستان کی ہندو شاعر نے ہمارے پیغمبر کی تعریف کی ہے اور تعریف میں کیا کہا, وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, پلاٹو کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ, غرب دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین. پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعریف ہندو نے کی. کس نے کی؟ ہندو. لیکن خمینی نے کیا لکھا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ. اگر خمینی کی خمینی کا یہ لٹریچر نہ ہو آپ مجھے جھوٹا کہیں, آپ کہیں گے فساد مچاتا ہے, آپ کہیں گے لڑائی کرتا ہے. لیکن اگر یہ کتاب خمینی کی بھی ہو اور ایران کی چھپی ہوئی بھی ہو اور اس میں یہ تحریر بھی موجود ہو تو پھر تمہیں دجل کو ننگا کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دینا چاہیے. میرے بھائیوں پہلی کتاب اسلامی حکومت, پہلی کتاب نام اسلامی حکومت کا اور اندر سارے پیغمبروں کی توہین, سارے نبیوں کو گالی, سارے انبیاء کو ناکام کہا گیا. اور دوسری کتاب تحریر الوسیلہ ہمارے پیغمبر کی توہین کی گئی. تیسری کتاب کا نام کشف الاسرار ہے, کشف الاسرار, یہ خمینی کی کتاب ہے. خمینی کی کتاب کشف الاسرار فارسی میں, عربی میں, اردو میں, فرانسیسی میں چھپی, پوری دنیا میں عام ہے. یہ ساری کتاب صحابہ کے کفر پر بھری ہوئی, ساری کتاب. میرے بھائیوں, خمینی نے اس کتاب ایسا کفر رکھا کہ جس کفر کے مقابلے کسی کافر کا کفر بھی نہیں, کسی کافر کا کفر, دوسرے کافر کا بھی کفر. خمینی نے یہ کفر کس نام پہ بکا؟ اسلام کے نام. کس نام, کس نام پر؟ یہودیت کفر بکتی ہے یہودیت کے نام پہ, عیسائیت کفر بکتی ہے عیسائیت کے نام پہ, سکھ کفر بکتے ہیں سکھ مذہب کے نام پر. لیکن خمینی نے پیغمبر کو ناکام کہا ہے اسلام کے نام پر, رسول اللہ کو گالی دی ہے اسلام کے نام پر, انبیاء کو برا کہا ہے اسلام کے نام پر, ہائے صدیق کو گالی دی ہے اسلام کے نام پر, عمر کو کافر کہا ہے اسلام کے نام پر, عثمان کو گالی دی ہے اسلام کے نام پر. مجھے تو فیصلہ کر کے بتا, جب ایک آدمی ریلیوں میں ابو بکر کو کافر کہے, نام اسلام کرے, ٹی وی میں کافر کہے, نام اسلام کرے, اور اخبارات میں ابو بکر کو کافر کہے, نام اسلام کرے, اس کے جواب میں چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کے چار اسلامی ملکوں کے سربراہ اٹھ کھڑے ہوتے, مولوی کھڑے ہو جاتے, پیر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اے خمینی پیغمبر کو برا کہنا. یہ ارشاد بھی موجود تھا, اذا ظهرت الفتن البدع وسبت اصحابی, جب میرے صحابہ کو کوئی آدمی بازار نکال دینے لگے, عالم کو چاہے میدان میں اتر آئے اپنا علم ظاہر کرے, اگر عالم اس موقع پر چپ کر گیا اور اپنا علم ظاہر نہ کیا تو پیغمبر نے فرمایا واہ لعنت اللہ والملائکۃ واللہ اجمعین, اس وقت عالم پر اللہ کی لعنت ہوگی. میرے دوستو, جب خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں ابو بکر کو کافر لکھا, عمر کو کافر لکھا, تو جنگ کا حق نواز طلب کر رکھ گیا, چیخ کر رکھ گیا, چلا کر رکھ گیا, اس نے اس کفر کو للکارنے کے لیے چوکوں کا انتخاب کیا, ورنوں کا انتخاب کیا, پارکوں کا انتخاب کیا. اس کے بعد حکومت ہوتی, حکومت کی طرف سے جواب دیتا, ریلی ہوتا, ریلیوں میں جواب دیتا, ٹی وی ہوتا, ٹی وی میں جواب دیتا. جب پلیٹ فارم سوائے چوک کے کوئی نہ تھا تو پھر ضروری تھا کہ اس کفر کا گریبان پکڑا جائے, اس کا پجامہ اتارا جائے, اس کو نندا کیا جائے, اور اس کے لیے چاہے اس کی جان چلے جائے. وہ نذرانہ دے کر میدان میں اترا تھا, کفر کو للکارتا رہا, کفر کو نچاتا رہا, بلاخر گولی کھا کر شہید ہو گیا. لیکن اس کے خون کا ایک ایک قطرہ آج بھی صحابہ کی عظمت کا اعلان کر. قیامت کے دن تم پر استغاثہ کر دیا کہ اے اللہ اے اللہ ہم نے تو کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دی. کوئی جانور صدیق کا دشمن نہیں ہے, کوئی جانور ابو بکر کو گالی نہیں دیتا. دیتا ہے ارے ابو بکر تو بڑی بات ہے, میں نے تو پیغمبر کے صحابی کی یہ کرامت بھی سنی ہے کہ جنگل میں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے اور ایک شیر حملہ کرنے آیا تو حضرت سفینہ نے کہا ایو الاسد اے شیر الم تستحی تجھے شرم نہیں آتی انا من غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ پر حملہ کرتا ہے میں محمد کا غلام ہوں. شیر تم ہلا سر جھکایا, حضرت سفینہ اس کی پشت پر سوار اور وہ شیر حضرت سفینہ کو لے کر مدینہ کی طرف چلا, مدینہ کے قریب بستی میں چھوڑ دیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی محفل میں جا کر کہا یا رسول اللہ جب وہ مجھ پر حملہ کرنے آیا تو میں نے کہا تھا اے شیر تجھے شرم نہیں آتی میں تو محمد کا غلام ہوں, تو شیر نے سر جھکا لیا تھا. اے پیغمبر مجھے نہیں پتا کہ شیر نے کیا کہا تھا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین بتا کر کیا ہے کہ جب تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے سر جھکا کر کہا تھا کہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تو ابو بکر کے دشمن کو کتا مت کہے, اور کتوں نے ابو بکر کو گالی نہیں دی, اور جانور تو صدیق کے نوکر پورے جنگل میں فاروق اعظم نے اعلان کر دیا تھا اور جنگل کے شیروں چیتو حکم عمر کا ہے نکل جاؤ, حکم عمر کا ہے. جبریل نے کیا لکھا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا, چیتا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا, جنگل کا ایک ایک درندہ عمر کے حکم کا نوکر تھا. تھا یا نہیں تھا؟ یہ خمینی کی کتاب میرے ہاتھوں میں, کتاب کا نام ہے کشف الاسرار. کتاب کا کیا نام ہے؟ خمینی ملعون کا فوٹو ہے اس کتاب کے ٹائٹل. توجہ توجہ, اور ہمیں اتحاد بین المسلمین کے طرف دینے والے چوہدریوں آؤ اس کتاب پر فیصلہ کرو. یہ کتاب ہے, اگر تمہارے دل سے ایمان مرتا نہیں ہوگا, اگر تمہارے دل میں پیغمبر کے دین کی محبت ہے, اگر تم منافق نہیں ہوئے ہو, اگر نبی کے دین کے دشمن نہیں بن گئے ہو, اگر دل میں حرارت ایمانی موجود ہے, آؤ اس خمینی کی کتاب پر فیصلہ کرو. ٹھیک ہے, یہ خمینی کی کتاب, اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے پیغمبر کے دو اعتماد حضرت عثمان غنی کو گالی دی. خمینی نے لکھا ہے کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسی بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا. میرا راستہ روکنے والے افسروں, ڈپٹی کمشنر, ایس پی او, آؤ میری بات سمجھو, میری گفتگو سمجھو, میرے دلائل سمجھو. میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے. کوئی پاکستان کا سیاستدان, کوئی مولوی, کوئی لیڈر، کوئی پیر، کوئی اخبار کا ایڈیٹر جو خمینی کو مسلمان کہتا ہے، آؤ آ کر مجھے خمینی کے اس کتاب کا جواب بتائے یا اس کتاب کا جواب بتائے کہ اس کی کیا خوشی ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا میرے ساتھ مل کر خمینی کو کافر کہے، اگر نہیں کہے گا تو میں اسے بھی خمینی کی طرح کافر کہوں گا، اسے بھی خمینی کی طرح بدماش کروں توجہ. میں لمبی بات نہیں کرتا، 107 صفحہ اور آگے دیکھیں 115 صفحہ خمینی 114 صفحے پہ لکھا ایک باپ باندھا مخالفت ہائے ابو بکر بانس سے قرآن کہ ابو بکر نے قرآن کی کن کن آیتوں سے دشمنی کی ہے. کتاب میرے ہاتھوں میں اور 115 صفحے قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے آخر میں لکھا کہ ابو بکر قرآن کا مخالف اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. ہائے ایمان نہیں تھا تو مصلی پہ پیغمبر نے کیوں کھڑا کیا؟ ایمان نہیں تھا تو 23 سال رسول اللہ نے صحبت میں کیوں رکھا؟ ایمان نہیں تھا تو 9 آیتِ صدیق کی شان میں قرآن کی کیوں اتری؟ ایمان نہیں تھا تو وہاں میں صدیق کو نبی کیوں لے گیا؟ ایمان نہیں تھا تو بیٹی سے رشتہ کیوں کیا؟ ایمان نہیں تھا تو صدیق کا لقب کیوں دیا؟ ایمان نہیں تھا تو قرآن نے اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین صدیق کو کیوں کہا؟ ایمان نہیں تھا. وسیجنبوا ہر اتقا نے اتقا صدیق کو کیوں کہا؟ ایمان نہیں تھا. تو پیغمبر نے کیوں فرمایا مرو بکرے فلی یصلی بالنار، اے ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی کب سکیں، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، یا اب اللہ الا ابا بکر، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. اللہ ایمان نہیں تھا تو حضرت فاطمہ کا جنازہ جب مسجد نبوی میں آیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں. جو جواب حضرت علی نے دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الامہ میں ہے اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں ہے. ایمان نہیں تھا تو یہ جواب حضرت علی نے کیوں دیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے جانشین رسول ابو بکر میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیوں کہ میرے کانوں نے پیغمبر کا یہ فرمان سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمروا بالمعروف، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو. خمینی اس کتاب کے 115 صفحے پہ کہتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا اور 1400 سال ہو گئے کسی یہودی نے نہیں کہا کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا، ہائے کسی عیسائی نے نہیں کہا کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور کسی ہندو نے نہیں کہا کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور 1400 سال کے بعد اور محمد کے ابو بکر کو تم یہ بدلا دیتے ہو کہ ابو بکر نے پیغمبر کر لیے مار بھی لٹایا اور آگ بھی لٹائی دولت بھی لٹائی، ہائے ٹاکیوں کے کپڑے جس صدیق نے پہنے 1400 سال کے بعد تو اس کو کہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. ارے اس بدماشی کو اس کفر کو میں کس چیز کا نام دوں؟ کتاب میں یہ عبارت نہ ہو یہ تحریر نہ ہو میرا گریبان پکڑ سکتا ہے اگر خمینی نے یہ کفر فقہ ہو، کتاب قرآن سے آئی ہو، تحریر اس کتاب میں موجود ہو، 114 اور 15 صفحوں پر یہ عبارت موجود ہو، تو پھر تو دشمنی نہ کر، ابو بکر کا ساتھ دے، سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے آ. خمینی یہی رسوائے زمانہ کتاب، منڈی بھاؤ 3 کے لوگوں، چودھریوں، سرمایہ داروں، اور میں کہتا ہوں شیعو تم بھی سنو، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، خمینی کی کتاب ہے، تمہارے شہر منڈی بھاؤ 3 کی جامعہ مسجد میں کھڑا ہو کر میں یہ کتاب لہراتا ہوں، آؤ تم مسلمان ہو تو آؤ اس کتاب سے اپنا ایمان ثابت کرو، جو تمہارے باپ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب. ٹھیک ہے، میں غلط کہتا ہوں، میں بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے کتاب کھائی. اس کتاب کشف الاسرار کی 119 صفحے کی خمینی نے ایک اور کفر کہا، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کفر کبھی یہودیوں نے نہیں پکا، عیسائیوں نے نہیں پکا، ہندوؤں نے نہیں پکا. وہ کفر کیا ہے؟ یہ حضور کی وفات کا وقت ہے، ابو بکر اور عمر نبی کے پاس تھے، پیغمبر نے کہا کاغذ قلم لاؤ، عمر نے کہا کیا ضرورت ہے کاغذ قلم کی، اللہ کی کتاب کا. یہ کہنے کے بعد خمینی آگے کیا کہتا ہے کہ پس اب سنی در انقلاب، صفحہ 119، پس اب سنی در انقلاب، اس عمر کے کلام کو سننے کے بعد بس از سنی دنی انقلاب، از ابن خطاب، از یہ دنیا رہا محمد دنیا سے چلے. اور آگے کہتا ہے وہی کلام یا با کہ عمر کے اس بےحودہ کلام سے اب اپنے کفر وطن کا ظاہر شدا، عمر کے دل کا چھپا ہوا کفر ظاہر. یہ خمینی کی تاریخ ہے، خمینی نے لکھا ہے کہ عمر کا ہے، یہودیوں نے نہیں لکھا، عیسائیوں نے نہیں لکھا، ہندوؤں نے نہیں لکھا. آج پاکستان کا اخبار جنگ اخبار، روزنامہ پاکستان 11 فروری کو خمینی کا ایڈیشن چھاپتا ہے کہ خمینی اسلام کا لمبردار ہے. میں نے لاہور میں بھی کہا، آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اخبار کے لیڈروں اور صحافت کے چیمپئن بننے والوں، تم اس آدمی کو اسلام کا ہیرو کہتے ہو جس نے عمر کو کہا لکھا، جس نے ابو بکر کو کہا لکھا، اس کو اسلام کا ہیرو کہتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم خود خمینی کا ٹاؤٹ ہو، خمینی کے عقیدہ رکھنے والے. میں نے لاہور کے جلسے میں کہا ہے اور آج یہاں بھی کہنا، انجمن سپاہی صحابہ بہت جلد پاکستان کے تمام اخبارات کے ایڈیٹروں اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی ڈائریکٹرز کو ایک یادداشت خمینی کی کفریہ عبارات کی پیش کرے، اور اس یادداشت کو پیش کرنے کے بعد ایک وفد سپاہی صحابہ ایڈیٹروں کو ملائے جو ان عبارات کا مفہوم ایڈیٹروں کے سامنے رکھے گا، اور خمینی کی وہ تمام کتابیں ان ایڈیٹروں کو پیش کر کے انہیں بتائے گی کہ ان کفریہ عبارات کو جان لینے کے بعد اگر پھر بھی تم نے آئندہ سال 11 فروری کو خمینی کے انقلاب کے دن اپنے اخبارات میں خمینی کو ایڈیشن چھاپی اور اسے اسلام کا لمبردار کہا، تو انجمن سپاہی صحابہ کراچی سے پشاور تک تمہارے تمام اخبارات کو چوکوں میں آگ لگا دیں گے. زندگی پلا. ہائے اور نبی کے ساتھ 1400 سال سے جو صدیق سویا ہوا ہے اور اسے کافر کہنے والے کو اسلام کا ہیرو لکھو. میں چپ کر جاؤں, میری زندگی پٹاس ہے, میرے جینے پٹاس ہے, میرے چلنے پٹاس ہے, میں مر سکتا ہوں, قبر میں اتر سکتا ہوں, ہتھکڑی پہن سکتا ہوں, پیری پہن سکتا ہوں, جہاں میرا قائد حق نواز کیا ہے جا سکتا ہوں, بچے یتیم پڑھا سکتا ہوں, بیوی کو بیاہ کرا سکتا ہوں اور قبر میں اتر سکتا ہوں. اس قبر کے خلاف جو نہیں کر سکتا, اس قبر کو للکارنا, اس قبر کو ننگا کرنا میرا فرض ہے, میرا فرض ہے. صاف تو تب بھی فرض ہے, صاف نہیں دو گے تب بھی فرض ہے. میں اکیلا چوکوں میں چیخوں گا, بازاروں میں چیخوں گا, پارکوں میں چیخوں گا, سنی قوم کو چہرانے کے لیے آواز لگاؤں گا. آؤ ابو بکر کے اداکار بن کر میرا ابو بکر کا بچن تھام لو, سپاہی صاحب کا تھام دو, صاف دو گے تب بھی کامیابی ہوگی, نہیں لو گے تب بھی ہم قبر میں اتر جائیں گے. اس قبر کو ننگا کچھ نہیں ہوتا, تم عثمان کو کافر کہو تمہیں کچھ نہ ہو. ہائے وہ عثمان جس کو قرآن نے جنتی کہا ہے. خمینی کہے کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا. ہائے وہ عثمان جو پیغمبر کا دعویٰ ہے, نبی کی ایک بیٹی جس کی نکاح میں آئی وہ فوت ہو گئی, دوسری بیٹی آئی وہ بھی فوت ہو گئی, تو پیغمبر نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, ہر ایک فوت ہوتی جاتی, میں سب کو باری باری نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا, اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں, تیرے سے بہتر دماغ کوئی نہیں. مندی بہت ہی کے لوگوں جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائے, اور جن کے گھر میں مصطفیٰ کی بیٹیاں ہوں وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے. میرے بھائیوں, انجمن سپاہ صحابہ پورے ملک سنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. کس کی جنگ لڑ رہی ہے؟ سنی حقوق. یہ میرا حق ہے کہ پاکستان کا صدر سنی ہو, یہ میرا حق ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سنی ہو, پاکستان کے تمام قدرا سنی ہو, ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سنی ہو, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سنی ہو, یہ میرا حق ہے. اور تمام بلدیاتی اداروں کے چیئرمین سنی ہو, یہ میرا حق ہے. میرے بھائیوں دیکھو, ایران میں 33% سنی ہے, لیکن ایران کے دستور کی شک نمبر 12 میں کہ کوئی سنی ایران کے کسی عہدے پر نہیں آ سکتا, کہ صدر وزیر وزیر مشیر سفیر بلدیہ کا چیئرمین کونسلر کوئی بھی شیعہ اسناشری کے بغیر نہیں بن سکتا. ایران کے دستور کی شک نمبر 12 میں 33% ایران میں سنی, 1600 علماء 8 سال سے ایران کی جیلوں میں ابھی بھی تڑپ رہا, 1600, اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا پوری دنیا میں کوئی, کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہو, فلسطین کے لیے کرتے ہو, خلیج کے لیے کرتے ہو, اور کرنی چاہیے اور پوری دنیا کے لیے کرتے ہیں. وہ 1600 سنی علماء جو ابو بکر کی عظمت کو سینے سے لگائے ہوئے ابھی بھی ایران کی جیلوں کی سلاخوں میں بندے ہوئے. پاکستان میں 2.5% کیا ہے, کتنے فیصد؟ 2.5%. کہتا ہے 15%. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ تناسب آبادی کے اعتبار سے شیا چانگ میں.
کون بول رہا ہے؟ کیا ہوا
ہے؟ کیوں کیوں نہیں کرتا؟ تبھی کیا بات ہے؟ میری بات آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی.
میں کہتی کہ چپ ہو جاؤ, چور چور نہ کرو.
کیا کرتے ہو بھائی؟ میرے بھائیو, ایران سب سے زیادہ کیا تناسب آبادی کے بعد ہے, جنگ کی کل آبادی ضلعے کی 30 لاکھ, اور ان میں 2.25 لاکھ کیا جنگ کے تناسب کے بعد. تو 2.25 لاکھ کیا کا مطلب ہے کہ 7.5% کیا ہے, 100 میں سے 7.5% آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ جہاں آبادی کیا تھی وہاں یہ تناسب, اور پورے ملک میں 15% کا ہتھیار, پورے ملک میں شیعہ کی آبادی کا ایوریج 2.5%, 97% سنی ہے پورے ملک میں, کتنے فیصد؟ اور المیہ دیکھو, سنیوں کو حقوق تو کم ملے
حقوق سنیوں نے ابھی تک مانگے نہیں, ملے کیا, پتا ہی نہیں ہمارا حق کیا ہے, ہمارے حق کا نہیں پتا, کیسے پتا ہوگا. بے نظیر کے اقتدار میں 238 قومی اسمبلی کے ممبران, 43 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ اور 84 چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کے ممبر شیعہ اور 36 وزراء اور مشیروں میں سے 17 شیعہ, 95 ڈپٹی کمشنروں میں 27 شیعہ, 95 ایس پیوں میں 37 شیعہ اور وزارت مفتی امور میں شیعہ, سیکٹری ایجوکیشن شیعہ, سیکٹری داخلہ ایس کے محمود شیعہ تھا, سیکٹری دفاع 7.5 لاکھ پاکستان کی فوج کا انچارج کیا تھا. میرے عزیز کے لوگ کہاں سو گئے, اپنے ملک میں شیعہ کا انقلاب لانا چاہتے ہو, غیرت نہیں آتی, مر نہیں جاتے, ڈوب نہیں بچتے. 290 سال پہلے تک ایران سنی ملک تھا, 290 سال پہلے ایک ایران میں حکمران اسماعیل صفوی ایران کا بادشاہ آیا, سنا تھا اس نے 40,000 علماء کو بازاروں میں سوا کر دیا اور چوکوں میں سوا کر دیا اور شیعہ حکومت کا اعلان کر دیا اور آج تک ایران شیعہ کے پاس. مولانا شہید نے ان کے خون نے حرام کیا, حق نواز کے خون نے راستہ بنایا, حق نواز کے خون نے کرمی نفس عطا کی. تو 24 اکتوبر کو جو انتخابات ہوئے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک اللہ کی توفیق سے جہاں بھی کچھ کیا کرنا تھا میں اس کے تعاقب میں پہنچا. اکا دکا کے علاوہ ہر جگہ پر جہاں کوئی شیعہ امیدوار تھا میں وہاں اللہ کی توفیق سے پہنچا. چند جگہوں کو چھوڑ کر مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچا, میں نے ہر جگہ سنی قوم کو جگایا, اللہ کی ان کو بیدار کیا, انہیں کہا کہاں سو گئے, تم سنی ہو, تمہاری نمائندگی شیعہ کرے گا, تم ایسے آدمیوں کو منتخب کرو گے جو اسمبلی میں جا کر ابو بکر سے دشمنی کرے گا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ بے نظیر کے دور میں 43 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے اور اب صرف 11 ممبر شیعہ تھے. بے نظیر ٹیلی ویژن ایران کی لوڑی بن چکا, پاکستان کا ریڈیو ایران کی لوڑی بن چکا اور سپاہ صحابہ اس جنگ کو برداشت نہیں کر سکتی, اس جنگ کو برداشت ہم سنیے, ہم اپنی اکثریتی آبادی کے تمام حقوق لے کر رہیں گے, تم حقوق نہیں دو گے ہم چھین کر رہیں گے, اور آئندہ آنے والا الیکشن ہماری قوت تمہارے سامنے واضح کر دے گا, اور پچھلے الیکشن میں بھی تم نے سپاہ صحابہ کی طاقت دیکھ لی ہے, تمہارا دعوانا الحمد للہ. میں یہ کیا سنیں, صرف ایک کیا توجہ, ہنمن سپاہ صحابہ ہے, مولانا اپنے آپ کا پیغام پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے ایک ٹکٹ جاری کیا ہے, ٹکٹ 50 روپے کے ٹکٹ, ٹھیک ہے, آپ وہ ٹکٹ حاصل کریں گے, وہ ٹکٹ پہچان ہے, یہ دیکھیے یہ ٹکٹ جس شخص کے پاس 15 مارچ کے بعد تک یہ ٹکٹ نہیں ہوگا اسے سپاہ صحابہ کا ممبر یا معاون نہیں سمجھا جائے گا. یہ ٹکٹ آپ کی پہچان ہے, فارم میں ایک مرتبہ یہ ٹکٹ